अजीज साथियों, मोहतरम उस्ताद के साथ जो हमारी उनके दौरे पर वापसी पर पहली मुलाकात हुई थी, उसमें इस बात का जिक्र हुआ था कि लंदन में एक बहुत ही काबिल और बहुत ही इल्म दोस्त इंसान जनाब अजीज़ पुंजा साहिब ने सूफिज़म और इस्माइलिज़म के ताल्लुक के बारे में एक सवाल किया था, जिस पर मोहतरम उस्ताद ने जो जवाब फरमाया था उस जवाब को कैसेट से डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद साहेब हंजाई ने अंग्रेज़ी मकाले की शक्ल में हमारे सामने लाया है। सूफिज़म और इस्माइलिज़म का ताल्लुक एक बहुत ही अहम सवाल रहा है। बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात रही है, हत्ता कि मुझे याद है कि क्लासेस में कुछ स्टूडेंट्स इस तरह भी पूछते रहे हैं कि क्या सूफिज़म इस्माइलिज़म से पैदा हो गया है या इस्माइली मज़हब सूफिज़म से पैदा हो गया है। तो इसके बारे में कन्फ्यूजन्स हैं, इसलिए कि हज़रत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सलावतुल्लाह अलैही ने इसकी तरफ इशारा किया है और इसको पढ़ने को कहा है, तो अक्सर लोग उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं, लेकिन फिर इस्माइलिज़म और सूफिज़म का ताल्लुक उनके जहन में सही तरह से एस्टेब्लिश नहीं होता, तो ये सवालात आते हैं। मोहतरम अजीज़ पुंजा साहिब ने भी यही सवाल किया है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन सूफिज़म एंड इस्माइलिज़म एंड व्हाट इज़ द विजडम इन हज़रत मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह फरमान टू स्टडी सूफिज़म, कि सूफिज़म और इस्माइली मज़हब का क्या ताल्लुक है और हज़रत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सलावतुल्लाह अलैही ने सूफिज़म पढ़ने के लिए या उसका मुतालिया करने के लिए जो फरमान किया है उसमें क्या हिकमत पोशीदा है। तो इसके लिए ये एक इंतहाई लॉजिकल और जामे किस्म का जवाब है मोहतरम उस्ताद ने जो उस सवाल की सूरत में उस सवाल के जवाब के तौर पर पेश किया था। ये मकाला चूंकि बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है और एक मर्तबा नहीं, इसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है ताकि इसके अंदर जो पोशीदा नुकात हैं वो रफ्ता रफ्ता हम पर मुनकशिफ हो जाएं। इस वक्त इसका कुछ हिस्सा आपके सामने पढ़कर उसकी वजाहत की कोशिश की जाती है। ये सवाल कि सूफिज़म और इस्माइली मज़हब का क्या ताल्लुक है और इमाम ने इसको पढ़ने का जो हुक्म दिया है उसमें क्या हिकमत है, इस सवाल का जवाब शुरू होता है। इन दिस कनेक्शन आई वुड लाइक टू से that it is essential to note that Islam is the religion of nature, deen-e-fitrat, and in nature there is gradual progress. Accordingly, when the Holy Prophet presented Islam the first time, it was like a newly established university. In a newly established university, the classes or faculties are limited, but in the course of time, they grow and ramify. Thus, the Holy Prophet initially united people on the level of Shariat, or in other words, all the Muslims were in the same class of Shariat. Nonetheless, it is accepted that there are four stages of the teachings of Islam: Shariat, Tariqat, Haqiqat, and Marifat. चूंकि सवाल का ये हिस्सा बहुत अहम है, मैं एक मरतबा इसको फिर आराम से आपके सामने पढ़कर पेश करना चाहती हूँ। In this connection, I would like to say that it is essential to note that Islam is the religion of nature, deen-e-fitrat, and in nature there is gradual progress. Accordingly, when the Holy Prophet presented Islam the first time, it was like a newly established university. In a newly established university, the classes or faculties are limited, but in the course of time they grow and ramify. Thus, the Holy Prophet initially united the people on the level of Shariat, or in other words, all the Muslims were in the same class of Shariat. Nonetheless, it is accepted that there are four stages of the teachings of Islam: Shariat, Tariqat, Haqiqat, and Marifat. Thus, in the time of the Holy Prophet, although he emphasized the Shariat, he also gradually started to teach Tariqat or Tasawwuf to his Hudud-e-Deen or religious hierarchy and other capable followers. That is to say that in addition to Shariat, he also imparted the initial teachings of Tariqat. The example of the later teachings is found in the Ashabus Sufa, the fellows of the platform in the Holy Prophet's mosque. They were a group of the companions of the Prophet who used to sit on the platform of the mosque and discuss the matters of Darveshi, Tariqat and Tasawwuf, and used to do zikr, remembrance of God, and fikr, meditation. Thus, when we trace the origin of Sufism in Islam, we reach the Ashabus Sufa. इस तारुफी पैराग्राफ में बहुत अहम बात बताई गई है कि इस सवाल का जवाब देने के सिलसिले में सबसे पहली अहम बात यह है कि इस्लाम दीन-ए-फितरत है। جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بتدریج ترقی ہے، یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں گویا یہ ایک نئی یونیورسٹی کی مانند تھا۔ جب کوئی نئی یونیورسٹی قائم کی جاتی ہے تو ابتدا میں اس میں محدود فیکلٹیز ہوتی ہیں، محدود ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اس یونیورسٹی کے شعبے بڑھتے ہیں، اس میں اساتذہ کا نقطۂ نظر وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے اور علم کی مزید ترقی ہو جاتی ہے۔ تو حضور اکرم کے زمانے میں تمام لوگ شریعت کے لیول پر تھے یا وہ شریعت کی ایک کلاس میں تھے، لیکن یہ بات بھی طے تھی اسی وقت کہ دین اسلام کے چار لیولز ہیں، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت۔ ہرچند کہ اس وقت ایک ہی فیکلٹی تھی، لیکن یہ بات نظریاتی طور پر اسٹیبلش تھی کہ چار فیکلٹیز ہیں، چار درجات ہیں اور اس سے آگے بھی لوگوں کو جانا ہے۔ اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک طرف شریعت پر زور دیا مگر دوسری طرف لوگوں کو طریقت اور تصوف کی بھی تعلیم دی، اور اس کی سب سے بہترین مثال اصحاب الصفا ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی میں ایک پلیٹ فارم تھا، ایک چبوترا تھا، جہاں پر حضور اکرم کے خاص اصحاب حضور کے ساتھ بیٹھ کر خاص علمی موضوعات پر گفتگو کر لیا کرتے تھے، وہ ذکر کر لیا کرتے تھے، فکر کر لیا کرتے تھے، سرگوشی کر لیا کرتے تھے، جس کو نجوا کہا جاتا ہے، یعنی حضور کے پاس کچھ نذرانہ پیش کر کے کوئی راز کی بات حضور سے حاصل کیا کرتے تھے۔ تو اگر دین میں شریعت کے بعد دوسرے درجات کا امکان نہ ہوتا تو سرگوشی اور اس خاص تعلیم کا آغاز خود رسول کے اپنے زمانے میں نہ ہوا ہوتا۔ تو آخری بات جو اس پیراگراف میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم صوفیزم کا اوریجن معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، طریقت کا اوریجن معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم اصحاب الصفا تک پہنچتے ہیں۔ یہ وہ بنیاد ہے، یہ وہ تاریخی نقطہ ہے جہاں سے طریقت کی موجودگی کا ہمیں ایک نشان مل جاتا ہے۔ صوفیزم گریو ان دا کورس آف ٹائم ان اسلامک ہسٹری اینڈ گریجولی اٹ اٹینڈ گریٹ ریپیوٹ ان مینی مسلم کنٹریز such as Iran, Egypt, Turkey, and in the Indo-Pak subcontinent. This means that initially Islam started with the Shariat, then Tariqat, and in the course of history came a time in which our Imams decided to reveal the Haqiqat and declared that the time of Qiyamat, that means the time of the unveiling of the spiritual realities, had come. The declaration of the unveiling of the Haqiqat is a further or higher step than tariqat or sufism. As for marifat, it can be attained at any time by an individual with high ambition. اس پیراگراف میں صوفیزم کے ارتقاء کی مزید تشریح کی گئی ہے کہ آہستہ آہستہ صوفیزم پروان چڑھا اور مسلمانوں میں اس کو بہت شہرت حاصل ہو گئی۔ یہ ایران، ایجپٹ، ترکی اور برے صغیر ہند و پاک اور کئی دوسرے ممالک میں پھیل گیا، اور اس طرح سے اسلام جو کہ شریعت سے شروع ہوا تھا، طریقت کا اس کے ساتھ آغاز ہو گیا، اور تاریخ میں ایک وقت ایسا آیا جب ہمارے ائمہ علیہم السلام نے اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ حقیقت کا مقام لوگوں کے سامنے ڈکلیئر کریں گے، یعنی اس بات کا اعلان کریں گے کہ وہ وقت آ گیا ہے جب کہ اسپریچول حقائق سے پردہ اٹھایا جائے۔ اور یہ جو اعلان تھا، یہ جو ڈکلیریشن تھا، وہ طریقت سے ایک سٹیپ آگے تھا، صوفیزم سے ایک مقام آگے تھا۔ اور جہاں تک معرفت کی بات ہے تو معرفت اس کے بعد کا درجہ ہے، اور یہ کسی انفرادی شخص اگر چاہے اور اس میں بہت زیادہ جوش و خروش ہو تو وہ اپنی ذاتی دنیا میں اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ فور لیولز آف ٹیچنگز آف اسلام آر کالڈ دا فور اسٹیجز آف اسلام۔ دس بریف ڈسکشن شوز دیٹ شریعت از دا فرسٹ اسٹیج، طریقت اور صوفیزم از دی سیکنڈ، حقیقت اور اسماعیلزم از دی تھرڈ، اینڈ معرفت از دی فورتھ اسٹیج۔ اوبویسلی اف اسماعیلزم از دا تھرڈ اسٹیج، معرفت کین بی اٹینڈ بیونڈ اٹ۔ فار دوز ہو آر بیہائنڈ اس، نیملی دا صوفیز، کین ناٹ ریچ معرفت واٹ ایور مے بی دیئر کلیمز۔ ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ دس، اٹ از نیسسری ٹو انڈرسٹینڈ فرسٹ دا میننگ آف دا ریلیجن آف نیچر۔ دا ریلیجن آف نیچر امپلائز that there is a vast field for evolution and development and that it must progress gradually. These four levels of teachings of Islam are called the four stages of Islam. This brief discussion shows that Shariat is the first stage, طریقت اور صوفیزم از دی سیکنڈ، حقیقت اور اسماعیلزم از دی تھرڈ، اینڈ معرفت از دی فورتھ اسٹیج. اوبویسلی اف اسماعیلزم از دی تھرڈ اسٹیج، معرفت کین بی اٹینڈ بیونڈ اٹ. فار دوز ہو آر بیہائنڈ اس، نیملی دا صوفیز، کین ناٹ ریچ معرفت واٹ ایور مے بی دیئر کلیمز. ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ دس، اٹ از نیسسری ٹو انڈرسٹینڈ فرسٹ دا میننگ آف دا ریلیجن آف نیچر. اس پیراگراف جس کی طرف محترم استاد نے ہماری بہت زیادہ توجہ دلائی، کہ اوپر کے ڈسکشن سے یہ بات اب ہم نے ایک اصول کے طور پر قائم کر لی کہ شریعت دین کا پہلا اسٹیج ہے، طریقت یا صوفیزم دوسرا، اور حقیقت یا اسماعیلزم تیسرا، اور معرفت چوتھا ہے. اور اگر یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ حقیقت تیسرا اسٹیج ہے جو کہ اسماعیلزم ہے، اور معرفت اس کے بعد ہے، تو معرفت کو وہی لوگ حاصل کر سکیں گے جو اس وقت حقیقت کی منزل پر ہیں، اور جو لوگ ہم سے ایک منزل اور پیچھے ہیں یعنی صوفیز، وہ حقیقت کی منزل کو کراس کیے بغیر معرفت تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو چاہے ان کے کچھ بھی دعوے ہوں، وہ جب تک حقیقت کی منزل کراس نہیں کریں گے معرفت تک نہیں پہنچ سکیں گے. جیسے ایک دنیاوی سفر میں اگر کچھ منزلیں متعین ہیں، تو ایک منزل درمیان کی کراس کیے بغیر کوئی اپنی فائنل منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے. تو اسے یہ بات بہت اہم ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ مختلف صوفیز اور ان کی تعلیمات سے بہت زیادہ متاثر ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ان کی طرف ان کا مقام کا تعین ہو جائے کہ ان کا یہ مقام ہے، اس سے آگے امام کی ٹیچنگز، امام کی ہدایت اور حقیقت کا مقام ہے، اور معرفت اس کے بعد ہی حاصل ہو سکتا ہے. پھر محترم استاد فرماتے ہیں کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ دین کو دین فطرت کہنے کا کیا مطلب ہے. اب اس کی وضاحت ہے. The religion of nature implies that there is a vast field for evolution and development and that it must progress gradually. When we observe nature in the light of the Quran, there are many things in nature, such as the universe itself, the things of the planet Earth, such as plants, animal, etc., which evolve gradually. However, according to the Quran, the best specimen or example of nature is man himself. As the Quran says, God's law of creation, that means fitrat, is the one according to which he created mankind. There is no change in God's creation. That is the straight religion. If mankind is the example of nature, then it is used in the sense of gradual creation, growth and development. Thus, when we look at man, initially we find him a particle or a drop. Then it becomes a fetus in the mother's womb. Then he is born, and then by gradually passing through many stages, he becomes mature. If it is true that Islam is the religion of nature, then it should also grow like a child. Indeed, we see that the Islam which the Holy Prophet preached was according to this nature. First of all, he did not say anything. Then he did ibadat and received the revelation. Then for 3 years he preached secretly with great caution. Then he preached openly. But his followers were very few initially, and then they increased and spread gradually. دین فطرت کا مطلب بتاتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے فرمایا گیا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بتدریج ترقی کا بہت زیادہ امکان ہے، اس کے لیے بہت زیادہ گنجائش ہے. قرآن میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو دین فطرت کے مطابق پیدا کیا ہے، اور خدا کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہی خدا کا دین قیم یا صحیح دین ہے. اس کے آگے ارشاد فرمایا گیا کہ جب ہم نیچر کو لیتے ہیں تو نیچر میں کئی چیزیں ہیں، کائنات ہے، سیارہ زمین ہے، پودے ہیں، جانور ہے، اور آپ دیکھیں یہ تمام چیزیں نیچرلی گرو کرتی ہیں، آہستہ آہستہ بتدریج بڑھتی ہیں. تاہم نیچر کا جو سب سے بہترین نمونہ ہے وہ انسان ہے، جس کے لیے خدا نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو اپنی فطرت کے مطابق پیدا کیا ہے. خدا نے انسان کو فطرت یعنی نیچر کے مطابق پیدا کیا ہے، اور دین بھی ایسا ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اس قانون میں، کیونکہ یہی صحیح دین ہے. اب اس کی بہت اچھی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر انسان فطرت کا سب سے بہترین نمونہ ہے، تو انسان کو دیکھیں وہ آغاز میں کیا تھا، ایک پانی کا قطرہ یا ایک چھوٹا سا ذرہ تھا. बाद में वो माँ के रहम में एक फीटस बनता है, एक नामुकम्मल बच्चा होता है, गोश्त का लोथरा होता है। इसके बाद उसकी तखलीक माँ के पेट में मुकम्मल होती है, वो पैदा होता है, दुनिया में कई कई मराहिल से गुजरता है, इसके बाद जाकर मैच्योर हो जाता है। अगर खुदा ने दीन को समझने के लिए इंसान की मिसाल उसके साथ दी है कि इंसान को जिस फितरत पर पैदा किया गया है दीन की भी ऐसी मिसाल है, तो इसका मतलब यह होगा कि दीन को भी एक बच्चे की तरह आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज तरक्की करनी। और फिर इसकी मिसाल हुजूर अकरम के जमाने से दी गई कि शुरू शुरू में हुजूर अकरम ने कुछ नहीं कहा, बाद में उन्होंने खुद खुफिया इबादत की, बाद में उन्होंने 3 साल तक बहुत ही एहतियात के साथ तबलीग की, बाद में उन्होंने ओपनली तबलीग की, लेकिन आगाज में बहुत कम लोगों को एतमाद में लिया गया और रफ्ता रफ्ता लोगों में इजाफा हुआ, मुतकिदीन में इजाफा हुआ। तो आप देखें रसूल ने भी कुदरत के ऐन मुताबिक, नेचर के ऐन मुताबिक बतदरीज इस्लाम की तबलीग की। द होली कुरान वॉज ऑल्सो रिवील्ड इन दिस वे, इन द बिगिनिंग वर रिवील्ड अ फ्यू वर्सेस और अ सूरा, देन इट कंटिन्यूड टू रिवील ग्रेजुअली ओवर टाइम and became complete in 23 years. The same is the case with the ahadith or the prophetic traditions. Further, there is also an evolution in the sciences related to the Quran. Initially, there was no tafsir, exegesis, or translation, and all those sciences which developed about the Quran later on did not exist. Also, the very form of the Quran was different from that of today. There were no diacritical marks and punctuation, but today we see that according to the law of nature, there is a great evolution. There have come into being many scholars who wrote the exegesis and commentaries, and so many other sciences came into being for the sake of understanding the Quran. Similarly, there has been an evolution and development in the sciences of the hadith, and huge collections have come into existence. And much more has happened in the course of time. In other words, much progress has taken place since Islam is the religion of nature. We Ismailis firmly believe in this nature of Islam that there is still ample room for progress in the future. इसकी मजीद वजाहत की गई कि जिस तरह हुजूर ने आगाज में बतदरीज कानून फितरत के मुताबिक तबलीग की, कुरान भी इसी तरह से कुरान रिवील हुआ। सारा कुरान एक साथ रिवील नहीं हुआ, बल्कि बहुत ही बतदरीज वो कुरान नाजिल हुआ। शुरू शुरू में चंद आयात नाजिल हुई या कोई एक सूरा नाजिल हुई, इसके बाद 23 इयर्स में, 23 सालों में कुरान मुकम्मल हुआ। रसूल की अहादीस के मुतालिक भी यही बात दुरुस्त है, और इसी तरह से कुरान को समझने की मुख्तलिफ साइंसेस और अहादीस को समझने की मुख्तलिफ साइंसेस बाद में ईजाद हो गई। आज आप अगर लाइब्रेरी में देखें तो कुरान से रिलेटेड कई उलूम की किताबें लाइब्रेरी में मिलेंगी, कई तफासीर मिलेंगी, कई तौजीहात मिलेंगी। खुद कुरान में पहले पंक्चुएशंस नहीं थे, हरकात नहीं थी, ग्रामेटिकल रूल्स वज़ा नहीं हुए थे, लेकिन बाद में उसमें हरकात वज़ा की गई। तो इस तरह से कुरान भी दीन फितरत के मुताबिक उसकी शक्ल में तब्दीली हुई, उसको समझने के लिए मुख्तलिफ साइंसेस ईजाद हो गई जिन्होंने आज कुरान की समझ को आसान तर बना दिया है। तो इस पैराग्राफ के आखिर में कहा गया है कि इसका मतलब यह है कि चूंकि इस्लाम दीन फितरत है, इसलिए इसमें तरक्की की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, और हम इस्माइली इसी बात में पक्का यकीन रखते हैं कि इस्लाम का यही उसूल और यही तरीक़ा है, और अब भी इसमें मुस्तकबिल में तरक्की करने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। चूँकि इस्माइलिज़म को बुनियाद से समझने के लिए ये एक बहुत अहम मकाला है, और आप देखें कि एक ऐसे अजीम इंसान जो खुद अहले ज़बान भी हैं, एक बहुत बड़े ओहदे पर फाइज थे, इसी सवाल के जवाब के नतीजे में इनको मोहतरम उस्ताद और दीनी इल्म से बेहद लगाव पैदा हुआ, और अब उनकी कामिल तवज्जो इस बात की तरफ है। तो एक ऐसा शख्स इस जवाब से इतना मुतासिर हुआ है क्योंकि इसमें दीन इस्माइली को समझने के लिए बहुत बुनियादी और अहम बातें वाजे कर दी गई हैं, और तरीक़त को उसके सही मकाम पर रखा गया है, और इस्माइलिज्म का इवोल्यूशन और मुस्तकबिल में जो चेंजेस आएंगी उसके बारे में बहुत अच्छी वजाहत की गई है। और आपने हमेशा एक हदीस जो सुनी है कि इस्लाम गरीब था शुरू में, यानी अजनबी था, अजीब व गरीब था, और आखिर में भी ऐसा हो जाएगा। तो आप देखें कि इस्लाम की मुसलसल तरक्की उसको एक ऐसे मकाम पर ले जाएगी जहां पर वो एक इंटरनेशनल फोर्स की हैसियत से उभरेगा, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि हम इस्लाम के اس نیچر کو، اس کے اس اصول کو اچھی طرح سے سمجھیں، یہ اسلام کے آغاز اور اس کے بعد آنے والی ترقی کو بہت اچھی طرح سے ہم کو سمجھا سکتا ہے اگر یہ کچھ بنیادی اصول ہماری سمجھ میں آ گئے. بہترین لاجیکل اگزامپلس دیے گئے ہیں، ایک یونیورسٹی کی توسیع کی مثال دی گئی ہے، اور چونکہ یہ ایک بہت اہم مقالہ ہے اس کو ہم اپنی کلاسز میں بعد میں بہت اچھی طرح سے وضاحت کے ساتھ ڈسکشن بھی کریں گے. اس وقت ہم گزارش کریں گے محترم استاد سے کہ اس پر روشنی ڈالیں.
عزیزانی محترم، آپ نے اس انتہائی اہم مقالے کو سنا جو ہماری ایک نامور سکالر شاناز پڑھ کر سنا رہی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ تشریح بھی کر دی جاتی تھیں. اس مقالے کی بہت اہمیت ہے کہ یہ ایک عملی چیز ہے اور بہت ہی اس کا مؤثر ہونا ثابت ہے کہ کس طرح اس مقالے نے ایک بہت بڑی ہستی کو متاثر کیا. اور یقیناً اس میں امام کی علمی کرامت بھی ہے کہ امام عالی مقام اپنے خدمت گزاروں کی مدد فرماتے ہیں بوقت ضرورت، اور یقیناً ایسے میں ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اہم سوال سامنے ہو، کوئی اہم شخص سامنے ہو اور کسی تیاری کے بغیر بولنا ہے، تو پھر امام اپنی روحانی تائید سے اپنے کسی خادم کو نوازتے ہیں، یہ بہت ممکن ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ جو بھی اس قابل ہیں کہ اس کو پڑھ سکتے ہیں وہ اس کی کاپی کو اپنے پاس رکھ کر اچھی طرح سے تجزیہ کر کے تمام لفظوں کے معنی کو بھی سمجھتے ہوئے اس کو پڑھیں، تاکہ ایک طرف سے آپ کے ذخیرۂ الفاظ میں اضافہ ہو جائے گا اور دوسری طرف سے اس کے اندر جو باریک و لطیف علم ہے وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا. اس میں اسلام کی پوری تاریخ کی عکاسی کی گئی ہے کہ حقیقی معنوں میں کس طرح اسلام دینی فطرت ہے، اور دینی فطرت ہونے کے قائل تو بہت سے حضرات ہیں. یہ تو زبانی قائل ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، منطقی طور پر سمجھنے کی بات ہے، اور یہاں پر منطقی طور پر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ کس طرح اسلام دینی فطرت ہے اور کس طرح اسماعیلی مذہب حقیقی معنوں میں اسلام ہے. اور تصوف کے چار ارکان بھی کہتے ہیں ان چار اصطلاحات کو، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، اور ان کو فور سٹیجز آف اسلام بھی کہا جاتا ہے. تو ہمارے نزدیک یہ اصطلاحات یعنی شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت بہت ہی اچھی اصطلاحات ہیں اسلام کو مدارج میں یا درجات میں سمجھنے کے اعتبار سے، یہ بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن اکثر لوگ جو صرف شریعت کے مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں وہ ان مدارج کو بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں. لیکن تصوف، اہل تصوف اس کو قبول کرتے ہیں اور اسماعیلیوں کو بھی یہ اصطلاحات منظور ہیں. لہذا یہ مقالہ آپ کے لیے ایک مزید کورس کا کام کر رہا ہے، گو کہ مقالہ صرف 8 صفحات پر مشتمل ہے، لیکن آپ کو ٹھوس اور بنیادی معلومات فراہم کر سکتا ہے، لہذا مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے، اور جہاں مطلب سمجھ میں نہ آتا ہو تو آپ ہم میں سے کسی اسکالر سے رجوع کرے اور اس سے تعاون حاصل کرے، تاکہ آپ کو اس نوعیت کے بہت سے سوالات کا جواب مہیا ہو. کیسے سوالات؟ یہ سوالات کی اسماعیلی مذہب اہل شریعت کے نظریات سے مختلف کیوں ہے؟ میں نے ایک جملہ استعمال کیا کہ جس میں مطلب کی ساری چیزیں یا کہ سارے سوالات آ گئے ہیں، اور میں اس کے سوا دوسری تشریح البتہ نہیں کروں گا. یہی کہنا کافی ہے کہ آج اسماعیلی مذہب دوسرے مذاہب سے مختلف کیوں ہے؟ اس کا جواب اس میں موجود ہے، اور اگر ہم کو بنیاد ہی سے انکار ہوتا تو بات ہوتی. ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ شریعت نہیں ہے؟ شریعت ہے، اور اس کے بعد طریقت ہے، اس کے بعد حقیقت، اور پھر آخر میں معرفت ہے. بہرحال آپ کو ضروری ہے کہ اس مقالے کو ذہن نشین کر لیں، تاکہ ذاتی طور پر آپ کے وہ سارے سوالات ختم ہو جائیں جو لوگوں کی طرف سے آپ کے ذہن میں آ گئی ہیں. بہت سے سوالات ہیں، تو ان کے لیے جوابات آپ اس مقالے کے بعد بآسانی دے سکتے ہیں. کتنی اچھی بات ہے کہ اسلام دینی فطرت ہے کی تشریح کی گئی، اور اس یونیورس سے یعنی کائنات سے ایک چیز کو فطرت کے نمونے کے طور پر انتخاب کیا گیا، وہ انسان ہے، کہ انسان فطرت کا بہترین نمونہ ہے، اس لیے کہ یہ خلاصہ ہی کائنات ہے. تو انسان فطرت کا بہترین نمونہ ہے، تو اس کا ایک ارتقاء ہے، ایک عروج ہے، اس کی تخلیق سے اس کا عروج ثابت ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور آپ کی دعوت سے بھی دلیل پیش کی گئی کہ کس طرح حضور نے دینی فطرت کے لیے دعوت کی. آپ نے پہلے غور نہیں کیا تھا کہ دعوت جو ہے سٹیجز میں، مختلف درجات میں ہے، اور خود قرآن سے بھی ثابت کیا گیا، قرآن کی تاریخ سے، قرآن کے نزول سے، اور قرآن کی ظاہری صورت کی ترقی سے ثابت کیا گیا کہ قرآن بھی دین فطرت کے مطابق ہے. کچھ حصہ آج پڑھا گیا ہے، اور باقی ماندہ کسی اور کلاس میں پڑھا جائے گا. میرا مشورہ اور گزارش یہ ہے کہ آپ ایسی چیزوں کو نہ چھوڑیں جو بہت ہی مفید ہیں. تاکہ آپ کا جو قیمتی وقت یہاں آنے میں صرف ہوتا ہے اس کی قیمت آپ کو مل جائے ان چیزوں کو باریکی سے پڑھنے سے. اور ہمیں بہت ہی خواہش ہے کہ آپ عزیزوں میں علم کا اضافہ ہو جائے اور آپ بہت جلد بڑے بڑے اسکالرز بن جائیں تاکہ جماعت کے لیے اور مولا کے لیے خدمت کر سکیں. تو پھر پتہ چلتا ہے ہمارے نزدیک اس مقالے کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے. شکریہ آپ اس مقالے کی اہمیت کے بارے میں اتنی سی باتیں بتانے کی تھیں، اور اب آپ کا جو آگے پروگرام ہے یا جو کچھ بھی ہے اس کے لیے ہم انتظار کرتے ہیں. شکریہ، یہ عالی مدد.